الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برادران عزیز، گزشتہ دو شبوں سے آپ کی خدمت میں میں قرآن مجید کے سورہ مبارکہ ہود کی اسی آیت کو تلاوت کر رہا ہوں، جس میں ارشاد الہی ہے: بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہارے لیے بقیۃ اللہ ہی بہتر ہیں. اب اردو زبان میں جتنی بھی کدو کاوش کر لی جائے، اس آیت کریمہ کے ترجمے کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے کلمات میں جو ظاہری فصاحت ہے، اس کے معنی میں جو بلاغت ہے، اس کی جو دل نشینی ہے، دل آویزی ہے، اور اس کے اندر جو بے پناہ لفظی اور معنوی حسن ہے، وہ منتقل ہو ہی نہیں سکتا کسی اور زبان میں، کسی اور کلمات میں. خود عربی میں بھی اس کو بدلنے کی کوئی کوشش کرے، عربی زبان میں بھی کوئی اس فقرے کو سمجھانے کے لیے صحیح اس ترکیب کو بدلنے کی کوشش کرے، تو پھر وہ جو حسن ہے، حسن خدا داد، وہ باقی نہیں رہے گا. بقیت اللہ کی ترکیب بجائے خود بہت عجیب و غریب ہے. اس ترکیب پر ترکیب اضافی ہے. بقیہ مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے. بقیت اللہ کا ترجمہ اگر آپ کریں تو ہوگا اللہ کا بقیہ. اب عربی زبان میں اضافت لفظی ہوتی ہے، معنوی ہوتی ہے، اضافت کبھی کبھی اس میں لام مقدر ہوتا ہے، کبھی من مقدر ہوتا ہے، کبھی فی مقدر ہوتا ہے. جتنی بھی نحوی، صرفی، ادبی آپ موشے گافیاں کریں، مگر بقیت اللہ کی جو ترکیب ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں بجائے خود یہ ایک اکیلی ترکیب ایسی ہے جو اس گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ کلام کلام بشر نہیں ہے. بقیت اللہ کی ترکیب، یہ ترکیب ایسی ہے جو اس ثبوت کے لیے کافی ہے کہ کلام کلام بشر نہیں. اور مراد بقیت اللہ سے وہ حقیقتیں جنہیں اللہ نے باقی رکھا ہے. اور ان حقیقتوں میں سب سے عظیم حقیقت فرزند زہرا کی ہے. وہ فرزند زہرا جسے اللہ نے باقی رکھا ہے فرزند مریم کو نماز پڑھانے کے لیے. بات نہ پہنچ جائے. اور پھر خطیب قرآن یعنی خود جس ذات مبارک پر قرآن نازل ہوا, حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اعلان فرمایا کہ میری ذریت سے, میرے اہل بیت سے ایک نجات دہندہ بشر آئے گا. آپ حضرات خود بہت بحمد اللہ باخبر ہیں, مجمع میں بہت سے حضرات تو بحمد اللہ بہت باخبر ہیں, لیکن اجمالاً یہ مجمع جو آتا ہے اور ذکر محمد و آل محمد مجلسوں میں سنتا ہے, یہ مجمع ان حقیقتوں سے بے خبر نہیں ہے. یہ بجائے خود مقام شکر ہے. دیکھیے وہ نعمتیں جو آپ کو حاصل ہیں, جن پر آپ کو خصوصی شکر ادا کرنا چاہیے, ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ عزاداری بھی ہے. بے شک یہ ہم امام کی مصیبت کے سبب سے عزاداری کرتے ہیں, مگر اب عزاداری ایک بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا ذکر سننے کو ملتا ہے, رسول اللہ کا ذکر سننے کو ملتا ہے, اولیاء اللہ کا تذکرہ سننے کو ملتا ہے, ہمارے نفوس پاک ہوتے ہیں, ہمارے خیالات پاک ہوتے ہیں, ہمیں علم کا راستہ دکھایا جاتا ہے, اور نفوس انسانی کی تربیت کا اس سے بہتر کوئی مرکز دنیا میں موجود نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ تو ایک اوپن یونیورسٹی ہے جو امام حسین نے قائم کی. یہ آزاداری خود ایک اوپن یونیورسٹی ہے, اور اس طرح کی اوپن یونیورسٹی ہے کہ اس میں ہر عمر کا انسان آ کر داخلہ لے سکتا, اچھا ہو بوڑھا ہو جوان ہو, ہر صنف کا مرد ہو عورت ہو. اور میں کہتا ہوں اس میں داخلے کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے. یونیورسٹی ہے, اس میں داخلے کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. یہ ہمارا ذمہ کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ اسلام سے جدا نہیں ہو سکتا. اس میں, اس اوپن یونیورسٹی میں جس کا نام عزاداری حسین ہے, اس میں داخلے کے لیے اسلام شرط نہیں ہے, بس داخلہ شرط ہے. اور جو داخل ہو جائے وہ اسلام سے محروم نہیں رہ سکتا. حسین تک جو آ جائے ناممکن ہے کہ خدا تک نہ پہنچے, ممکن نہیں, ممکن نہیں ہے کہ جو حسین تک آ جائے وہ خدا تک نہ پہنچے, اور جو حسین تک آ کے بھی خدا تک نہ پہنچے اس سے بڑا شقی کوئی نہیں ہو سکتا. گویا وہ حسین تک پہنچا ہی نہیں, کہیں اس کا راستہ غلط ہو گیا. ورنہ اب میں اپنے شعر سناتا نہیں ہوں ممبر سے, مگر اس وقت جب طبیعت کمزور ہوتی ہے تو پھر شعر یاد آتے ہیں. جوش ملیا آبادی کا مشہور شعر ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. یہ شعر ہے. ایک مرتبہ بہت توجہ کی میں نے اس شعر پر تو پھر دوسرا ایک مضمون ذہن میں آ گیا اور وہ مضمون یہ ہے کہ نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام, نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام, ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی. کوئی آ جائے در حسین پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ نبوت سے آشنا نہ ہو, ممکن نہیں ہے کہ توحید سے آشنا نہ ہو. یہ مقام شکر ہے. تو بہرحال آپ حضرات اس میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ حقیقتیں بہت حد تک اجمالاً صحیح پہلے سے واضح ہیں کہ وجود مبارک حضرت مہدی علیہ السلام حضرت کے وجود پر قرآن مجید میں بہت سی دلیلیں ہیں, ایک دو دلیلیں نہیں, بہت سی دلیلیں. سورہ مبارک قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ سورہ خاص تعلق رکھتا ہے حضرت امام عصر سے. اس سورہ کی تفسیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ذکر امام عصر نہ ہو جائے. خاص تعلق ہے. اور مسئلہ وہی ہے, پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ہر سال شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے اگر کوئی محبط ملائکہ نہ ہو, کوئی مختلف ملائکہ نہ ہو, کوئی ایسا مرکز نہ ہو جہاں فرشتے آ سکیں تو کہاں آئیں گے؟ فرشتے لے کر کیا آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اگر کوئی صاحب امر نہیں ہوگا تو وہ امر لے کر کس پر آئیں گے؟ صاحب امر ہوگا تو اس پر امر لے کر آئیں گے. فرشتے آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں شب قدر میں امام کے پاس. اگر امام نہ ہو تو فرشتوں کا نزول رک جائے, فرشتوں کا نزول رک جائے تو برکات الہیہ منقطع ہو جائیں, برکات و فیوز الہیہ منقطع ہو جائیں تو یہ زمین تمام خلقت کے ساتھ ختم ہو جائے. ممکن نہیں ہے کہ کائنات باقی رہے بغیر وجود حضرت ولی اللہ العظم بقیت اللہ العظم, ممکن نہیں. سورہ قدر میں نے عرض کیا کہ دلیل موجود ہے. سورہ کوثر, ممکن نہیں ہے کہ تفسیر سورہ کوثر مکمل ہو جائے جب تک کہ حضرت مہدی کا ذکر نہ ہو جائے. اس لیے کہ سورہ کوثر میں دو وعدے ہیں. ایک وعدہ یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے نبی کو کوثر عطا کیا ہے, اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان شانئک ہو الابتر, حضور کا دشمن ہی بے دام و نشان ہو کر رہے گا. اور ابھی دنیا میں حضور کے بہت دشمن موجود ہیں, بہت دشمن ہیں. کچھ وہ ہیں جو اصلاً اہل اسلام نہیں ہیں, اہل قرآن نہیں ہیں, کچھ وہ ہیں جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اہل قرآن بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور مصطفیٰ سے دشمنی بھی کرتے ہیں. ان دشمنوں کا وجود یہ بتاتا ہے کہ ابھی وعدہ الہی مکمل نہیں ہوا. ان نشانئک هو الابتر، یہ وعدہ الہی مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو بھی قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کا وعدہ مکمل ہوگا. حضور کے دشمن بے نام و بے نشان ہو کر رہیں گے، تو بے نام و بے نشان کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ وعدہ حق پورا نہ ہو. سورہ مبارک کوثر دلیل ہے وجود مبارک حضرت مہدی پر، سورہ قدر دلیل ہے وجود مبارک امام مہدی پر، سورہ ملک دلیل ہے وجود مبارک امام مہدی پر. سورہ ملک کس آب و تاب سے سورہ شروع ہوا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. کیا آب و تاب ہے، خدا کی قدرت کا اعلان ہے. اور آخری آیت کیا ہے؟ ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. کیا تم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ جب آب حیات خشک ہو جائے گا، جب ہدایت کا سرچشمہ غائب ہو جائے گا، تو دوبارہ کون ظاہر کرے گا؟ یہ آیت ممکن نہیں ہے اس کی تفسیر جب تک کہ وجود مبارک حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بات نہ پہنچ جائے. سورہ ملک قصیدہ مہدیہ ہے. عاشقان امام، امام تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں. آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج دو باتیں کلیئر کرنی ہیں آپ کے سامنے، دو باتیں بہت اہم، اور ذرا بھی اشتباہ نہ ہو، پوری توجہ رہے، پوری توجہ رہے، پوری توجہ، اور میرے جملوں میں ذرا سا بھی تحریف نہ کیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو غیبت ہے یہ مصلحت الہی ہے، اور اصل سبب سبب کیا ہے؟ اصل سبب بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بڑی سبب، بڑا سبب ہوتا ہے، بڑی مصلحت ہوتی ہے. وہ بڑی مصلحت دشمنوں سے محفوظ رکھنا ہے. بڑا سبب بڑی مصلحت دشمنوں سے محفوظ رکھنا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ غیب میں رکھا گیا ہے دشمنوں کی وجہ سے، دوستوں کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. جملہ ہے، توجہ رہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. جوانان عزیز، بزرگان محترم، میرے مؤمن عزیزو، میری مؤمنہ خواتین، سنیں اور اس بات کو دل میں لے کر جائیں، لوح دل پر نقش کر لیں. وجود مبارک حضرت مہدی علیہ السلام بے شک غیب میں، یہ غیبت کبریٰ ہے، اس کے باوجود میں عرض کروں معاملہ کچھ اور ہے. غالب کا دیکھیں، کوئی سنگین بات سب سے لطیف پیرائے میں جب کہی جاتی ہے تو غزل بنتی ہے. غالب نے ایک شعر عجیب و غریب کہا ہے. غالب فرماتے ہیں، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں بھائی ملاقات ممکن نہیں ہے تو سہل ہے, سو جائیں گے چین کی نیند. معلوم ہے کہ نہیں ملاقات ہو سکتی. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ معشوق سے ملاقات کا امکان تو ہے اگرچہ مشکل ہے, اب سچا عاشق سو نہیں سکتا. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ممکن ہی نہیں ہے, آپ کچھ بھی کر لیں ممکن نہیں ہے, تو پھر آرام سے سو جاتا یا خودکشی کر لیتا یا سو جاتا. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں معشوق سے ملاقات ممکن ہے, محبوب سے ملاقات ممکن ہے, ممکن ہے مگر بہت مشکل ہے, دشوار ہے, اب سچے عاشق کی شان یہ ہوگی اب نہیں سو سکتا. اس بے چینی کو غالب نے کہا ہے کہ دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. اس لیے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, بہت بڑا جملہ, اور اس سے جو اشتباہ پیدا ہوگا اسے ابھی دور کروں گا. صرف ایک جملہ سن کر نہ چلے جائیں اور ایک جملہ کوٹ نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, ایسا نہ ہو. اس دور میں بھی مطلق پردہ تو غیروں کے لیے ہے, سچے عاشقوں کے لیے, با ادب عاشقوں کے لیے, جان نثاروں کے لیے ملاقات ناممکن نہیں ہے. ادب ملاقات چاہیے, ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے, تہذیب چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے, فقاہت ہونی چاہیے, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے ملاقات ممکن ہے, فیض پہنچتا ہے, امداد غیبی پہنچتی ہے, مگر سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے جس کے ساتھ تو زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے. معشوق سے ملنے کے بعد کوئی سچا عاشق بیان نہیں کرتا کہ میں عاشق سے مل کے آیا ہوں, معشوق سے مل کر آیا ہوں. آداب عشق کے خلاف ہے. آداب عشق کے خلاف ہے یہ اعلان کرنا کہ میں ملاقات کر کے آیا ہوں, اور جبکہ خاص طور پر پابندی لگا دی گئی ہو خبردار کوئی ہم سے ملاقات کا ذکر نہ کرے, اور حکم دیا گیا ہو اگر کوئی ملاقات کا ذکر کرے تو اسے جھٹلاؤ, تردید کرو, انکار کرو. کوئی کہے کہ میری ملاقات ہے امام سے, سمجھ لیجئے یا جھوٹ بول رہا ہے یا خیانت کر رہا ہے. خیانت ہے, خیانت ہے. سادہ سی بات ہے, یہاں تو پنڈی میں تقریر ہو رہی ہے. کچھ ہمارے بزرگ بھی تشریف فرمائے, میں مصلحتاً نام ممبر سے لیتا نہیں, جنرل ہیں اور حضرات ہیں. اب ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ان سے روز کا ملنے والا بھی ممکن نہیں ہے کہ برسر عام کہہ دے کہ میری تو ان سے روز ملاقات ہوتی ہے. جس دن اس نے اظہار کیا اسی دن اس کی ملازمت ختم ہو جائے گی. تم کو اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ تم بتاؤ کہ مجھ سے مربوط ہو, مصلحت کے خلاف ہے, مشن کے خلاف ہے. اس لیے دنیا میں کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں آقا سے ملتا ہوں, ملاقات ہوتی ہے, جو آپ کی حاجت ہو مجھے بتائیے,
سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹا ہے, اسے جھٹلائیے, شریعت کا حکم ہے, حکم ہے شریعت کا, وہ جھوٹا ہے, کذبو, اس کو جھٹلاؤ. توجہ ہے, اس لیے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو زبانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. ممکن نہیں ہے کہ لب کشائی ہو جائے, امانت داری کے خلاف ہے, دیانت داری کے خلاف ہے, عاشقانہ آداب کے خلاف ہے. اس لیے ایسے حضرات کی فکر نہ کریں جو دعویٰ خود کرتے رہتے ہیں کہ مجھ سے امام سے ربط خاص ہے. یہ کہنا کہ ربط خاص ہے دلیل ہے کہ کوئی ربط خاص نہیں ہے. آپ آپس میں دیکھ لیں, جو واقعی آپ سے ربط خاص رکھتا ہوگا وہ تھوڑی کہتا پھرے گا کہ میں ربط خاص رکھتا ہوں. کبھی کبھی کہیں کوئی ملاقات ہو گئی ہوگی, وہ کہے گا کہ میں ربط خاص رکھتا ہوں. عموماً یہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے ہر دور میں, ہر دور میں کچھ لوگ مہدی بن کے پیدا ہوتے رہے, ہر دور میں اعلان کرتے رہے, ادعا کرتے رہے, دعویٰ کرتے رہے, لیکن یہ دعویٰ کرنے والے سب نہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے سچے ہیں اور نہ ان سے ملاقات کا دعویٰ کرنے والے سچے ہیں. ہاں, جن بزرگوں پر لطف و عنایت فرماتے ہیں, کرم فرماتے ہیں, وہ بات معلوم ہو جاتی ہے. وہ دوسرے ذرائع سے معلوم ہوتی ہے. خود وہ جب تک زندہ رہتے ہیں کبھی نہیں کہتے کہ میری ملاقات ہوئی ہے. مقدس اردبیلی مشہور و معروف شخصیت ہے. مقدس اردبیلی, معلوم ہے مقدس کیوں کہلاتے تھے؟ نجف اشرف میں رہتے تھے, اس زمانے کا نجف اشرف, آج سے پورے 500 برس پہلے, 550 برس پہلے نجف اشرف میں. اس زمانے میں نہ بجلی تھی, نہ پانی کا یہ انتظام تھا, نماز شب کے لیے اٹھتے تھے کوئی بھی موسم ہو, اپنے ہاتھ سے کنویں سے پانی کھینچتے تھے. ایک مرتبہ نماز شب کے لیے اٹھے اور ڈول ڈالا کنویں میں, نکالا تو دیکھا کہ اس میں زر و جواہر ہیں, کوئی نہیں دیکھنے والا ہے, رات کا وقت ہے, سناٹا ہے, جھنجھلا کے الٹ دیا. پروردگار, میں پانی چاہتا ہوں وضو کے لیے, زر و جواہر نہیں چاہتا. پانی چاہتا, یہ زندگی کا ایک واقعہ, وہ بھی کسی شاگرد نے دیکھ لیا, چھپ کر دیکھ لیا تو بیان کر دیا. خود مقدس نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, کسی شاگرد نے دیکھ لیا تو بیان کر دیا. یہ مقدس حرم امیر المومنین علیہ السلام میں تشریف, ایک شاگرد چاہنے والا شاگرد وہ بھی بیدار ہو گیا اور وہ پیچھے پیچھے چلا, دیکھا کہ دروازے حرم کے بند ہیں, خود بخود کھل گئے. مقدس داخل ہوئے, زیارت پڑھی, سلام کیا, آقا کے سامنے کچھ سوال رکھے تو قبر امیر المومنین سے آواز آئی, مقدس تم اب مجھ سے آج یہ سوالات نہ کرو, اپنے وقت کے امام سے جا کر سوال کرو, جاؤ مسجد کوفہ میں, محراب عبادت میں موجود ہے میرا بیٹا, ان سے پوچھو. گئے مسجد کوفہ, تشریف لے گئے, سوال کیا, جواب ملا, पलटे तो देखा शागिर्द खड़ा है, कहा तुमने ये क्या किया, खबरदार जब तक मैं जिंदा हूं कभी जबान पर ये बात ना आए। तवज्जो है, खुद नहीं बयान किया, शागिर्द की जबान पर भी मोहर लगा, जब तक मैं जिंदा हूं ये बात जबान पर ना आए। तवज्जो है, तब इंसान मुकर्रब बारगाह बनता है, तब इंसान अमानतदार बनता है। ख्वाब में ज्यारतें होती हैं, मुहक्किक को मुहक्किक का लकब किसने दिया? एक एक वाक़े में कई कई पैगामात हैं, हालांकि पहले से जहन आमादा नहीं था कि मैं ये वाकयात बयान करूंगा, मगर बहर अर्ज कर लूं। मुहक्किक हिल्ली साहिब शराय इस्लाम, उनको मुहक्किक का लकब किसने दिया? इमाम ने लकब दिया है। किस तरह दिया? तवज्जो रहे, बाज मसाइल रोज पूछे जाते हैं, क्या हम नमाज में ये घटा सकते हैं, क्या नमाज में ये बढ़ा सकते हैं, क्या हम अपनी तरफ से ये पढ़ सकते हैं, रोजाना पूछे जाते हैं सवाल। दीन में शरीयत में आप अपनी तरफ से कुछ भी न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। तवज्जो रहे, इश्क के आदाब में सबसे बड़ा आदब बंदगी है, इताअत, इताअत फरमा बरदारी, सरकशी नहीं, जिद नहीं, बंदगी है। कोई जनरल साहब हो और उन्होंने अपना घर एक जगह ऐसा बनाया हुआ हो कि उस पर नाम न लगाया हो, नेम प्लेट ना हो, और अपने गार्ड्स वहां बैठा दिए हो और कहा हो कि देखो तुम यहां खड़े रहोगे मगर कभी मेरा नाम नहीं लोगे जबान पर, तुम मेरे मुहाफिज हो, मेरा नाम नहीं लोगे। अब वो इश्क और मोहब्बत के खातिर नाम लेना शुरू कर दें, जहां मना किया गया है, जहां मना किया गया है वहां भी नाम लेना शुरू कर दें। क्या इश्क है? लोग कहेंगे हाँ ठीक है इश्क होगा मगर तुम हमारे लायक नहीं हो, हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते, हम इसलिए भरोसा नहीं कर सकते कि जो हमने कहा है बस उसी पर अमल चाहिए, उससे आगे नहीं। तवज्जो है, ये दीन का मिजाज कैसे बन सकता है? लोग कहते हैं साहब आपको मालूम नहीं, मैं करीब हूं अल्लाह से, मैं मौला से करीब हूं, मुझे मालूम है, मुझसे ख्वाब में आके मौला ने फरमा दिया है कि तुम ये कह सकते हो, तुम इस तरह मसलन कलमा पढ़ सकते हो, तुम उस तरह नमाज पढ़ सकते हो। अब मैं अर्ज कर रहा हूं, छोटा सा मसला है, छोटा सा, वो बच्चे जो सिने तमीज तक ना पहुंचे हों, जिनसे हुरमत मस्जिद महफूज ना रहे, ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना मकरूह है। तवज्जो है, जो बच्चे मुमय्यिज़ हों, तमीज सिने तमीज तक पहुंच गए हों, चाहे बालिग न हुए हों, उन्हें मस्जिद में लाना मुस्तहब है ताकि वो आए और नमाज सीखें, आदाब इस्लामी सीखें। लेकिन जो सिने तमीज तक ना पहुंचे हों उन्हें मस्जिद में लाना मकरूह है, हराम नहीं है, मकरूह है, सिर्फ मकरूह है। मुहक्किक हिल्ली मस्जिद में दर्स कहा करते थे, एक दिन देखा मस्जिद में दर्स के वक्त कुछ बच्चे आ गए, नादान बच्चे जो खेल रहे हैं, मस्जिद की हुरमत बाकी नहीं, दर्स रोका, कहा बच्चों को मस्जिद से निकाल दो। दिल जिगर थाम के सुनिएगा वाकया, बच्चों को मस्जिद से निकाल दो। शागिर्द उठे, फौरन उन्होंने इताअत की, मस्जिद से निकाल दिया। घर आए इस्तिराहत फरमाने के लिए, जब लेटे आंख लगी, ख्वाब में देखा कि इमाम आसर तशरीफ लाए। और बस फरमाते हैं कि क्यों तुमने बच्चों को मस्जिद से क्यों निकाल दिया? آنکھ کھل گئی. کوئی اور ہوتا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ غور کیا. دوسرے دن پھر مسجد میں گئے, پھر یہی واقعہ پیش آیا, پھر بچوں کو نکلوا دیا. بچے کھیلتے ہوئے آ گئے مسجد میں, کہا نہیں بچوں کو نکال دیجیے. پھر آئے, پھر خواب میں دیکھا. ایک ایک فرد سن کے جائے دین کیسے باقی ہے. تین دنوں تک وہ خواب میں دیکھتے رہے اور تیسرے دن خواب ہی میں جرت کی, کہا آقا میں آپ کا غلام ہوں, مگر آپ زندگی بھر خواب میں آ کر پوچھیں گے تو میں بچوں کو مسجد سے نکالتا ہی رہوں گا, اس لیے کہ اگر آج میں اپنے خواب کی بنیاد پر کوئی ثابت حکم شرعی بدل دوں تو نہ جانے کتنے جھوٹے خواب دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے اور آپ کے آبا و اجداد کا دین محفوظ نہیں رہے گا. آقا 11 معصوموں سے جو ملی ہے میراث وہ محفوظ کیسے رہے گی؟ امام نے کہا تم محقق ہو, تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. امتحان میں کامیاب ہو گئے, تم محقق ہو. ایسے ہی لوگ دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. 14 معصوم ہیں نا, 13 معصوموں کی میراث ہم تک پہنچی ہے. اور ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ جو پہلا معصوم کہے گا وہی دوسرا معصوم کہے گا, وہی تیسرا معصوم کہے گا. ہمارے یہاں معصومین کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا, حکم میں تضاد نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے کہا گیا ہو کہ نادان بچوں سے مسجد کو محفوظ رکھو اور بعد میں اجازت دے دی جائے؟ ممکن نہیں ہے نا, ممکن نہیں ہے. تو خواب کی بنیاد پر, مشاہدے مکاشفے کی بنیاد پر حکم شرعی نہیں بدل سکتا. نماز ہماری اور آپ کی تصنیف کی ہوئی نعت و منقبت نہیں ہے. آپ نے تصنیف کی ہے؟ نماز ثناء الہی ہے, نماز نعت مصطفیٰ ہے, نماز منقبت آل محمد ہے. سنو, غور سے سنو کیا کہہ رہا ہوں, دیوانہ نہیں ہو گیا ہوں. اور اگر کوئی کہے کہ دیوانہ ہو گیا ہوں تو میں کہوں گا میں بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ ہوا ہوں. نماز ثناء الہی ہے, حمد الہی ہے, نماز نعت مصطفیٰ ہے, نماز منقبت آل محمد ہے. برداشت کرو جو ایک جملہ کہوں, نماز عین تولا ہے, نماز عین تبرا ہے. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تبرا. یہ نماز حمد ہے, ثناء ہے, نعت ہے, منقبت ہے, مگر آپ کی تصنیف نہیں ہے, کسی شاعر کی تصنیف نہیں ہے, کسی ادیب کی تصنیف نہیں ہے, کسی ہم میں سے ابھر کر آگے بڑھنے والے مجتہد کی تصنیف نہیں ہے, کسی عارف کی تصنیف نہیں ہے, کسی صوفی کی تصنیف نہیں ہے. نماز تصنیف ہے تو محمد کی تصنیف ہے. عمل مصطفیٰ ہے نماز, سیرت مصطفیٰ ہے نماز. اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ, کوئی اضافہ کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. और फरमाया हम तो बंदगी के लिए पैदा हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मौला अली का नाम लेने से नमाज बातिल हो जाती है, नहीं, नाम लेने से नमाज बातिल नहीं होती, सुने जुमला, नाम लेने से नमाज को मेराज हो जाती है, मगर वैसे नाम लो जैसे नाम लेने के लिए कहा गया है। हम कुनूत में नाम लेते हैं, हम रुकू में नाम ले सकते हैं, हम सजदे में नाम ले सकते हैं, मगर उन आदाब के साथ जो आदाब सिखाए गए, जो जुमले सिखा दिए गए, अपने तरफ से कोई जुमला क्वाइन नहीं कर सकते। तवज्जो रहे, अब वो जुमले सिखाए गए, उन जुमलों का इल्म किसे है? उलमा की तकलीद करें। अल्लाह तक पहुंचने के लिए रसूल तक पहुंचना जरूरी है, रसूल तक पहुंचने के लिए अली तक पहुंचना जरूरी है, अली तक पहुंचने के लिए सलमान और अबू जर तक पहुंचना जरूरी है। निजाम है, विलायत का निजाम, विलायत की हकीकत मुनहसर है ज़ाते अहदी में, इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह की जात में विलायत मुनहसर है, अल्लाह है वली और उसके बाद वो वली है जिसे अल्लाह वली बनाए। तो अल्लाह का रसूल वली है, अल्लाह के रसूल के बाद अली वली है, अली के बाद आइम्मा वली हैं, और आइम्मा के बाद वो मुज्तहदीन और फुकहा विलायत रखते हैं जो आदिल फुकहा हैं। आदिल यानी अमानतदार, आदिल यानी वफादार, मुज्तहदीन फुकहा, मुज्तहिद जामे शरायत, उनकी तकलीद के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कहते हैं तकलीद बयात है, नहीं, बेमारिफती है आपकी। मुज्तहिद की तकलीद होती है, बयात नहीं होती। इमाम की बयात होती है, तकलीद नहीं होती। से पैदा हो गए साहब, हम तो उलमा को जानते ही नहीं, हम तो बराह रास्त इमाम जमाना की तकलीद करते हैं, उसकी तकलीद करते हैं जिसे देखा नहीं, जिसे देख नहीं सकते। इमाम की तकलीद नहीं होती, इमाम की तो बयात होती है, इमाम के हाथों पर नफ्स को बेचा जाता है। बयात यानी नफ्स को बेच देना। मुज्तहिद की तकलीद होती है, बयात नहीं होती, इसलिए कि मुज्तहिद मासूम नहीं होता। मुज्तहिद के हाथ हम अपना नफ्स नहीं बेच सकते। मुज्तहिद की तकलीद होती है, यानी मुज्तहिद से पूछते हैं, उसके पूछ कर अमल करते हैं, यानी मुज्तहिद की तकलीद हमारे नफ्स की तरबियत करती है, हमारा नफ्स इस लायक हो जाए कि इमाम के हाथों बेचा जा सके। बस अब मैं एक रिवायत, अब तसलसुल कलाम में जो बात जहन में आ गई, अर्ज कर रहा हूँ, जो कुछ जहन में था वो तो मौजू से, अब चूंकि बार बार सवालात आते हैं तो जवाब भी देना मेरे ऊपर फर्ज है, इसलिए जवाब दे रहा हूं। देखिए शुरू से एक सिलसिला रहा है। हजरत अबू जर जब ईमान लाए थे तो मालूम है कैसे ईमान लाए थे, क्या निजाम था। हजरत अबू जर ने सुना, किसी भी जरिए से सुना, किसी भी वसीले से सुना कि मक्के में एक नबी ने नबुवत का ऐलान किया है। दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, आए मक्के, मस्जिदुल हराम में आए, खाने काबा के गिर्द देखा कुछ लोग बैठे हुए, और नबी का नऊज़ बिल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है, तजहीक इस्तेहजा, और उनके खिलाफ मंसूबे बन रहे हैं। खामोश रहे, देर तक बैठे रहे, पूरा दिन तकरीबन गुजर गया, उसके बाद देखा कि कोई आ रहा है वजीह हो शकील, चेहरे पे अजीब रौब है और ऐसा रौब है, ऐसी हैबत है कि जैसे ही वो शख्सियत आई सब ने आपस में कहा खामोश हो जाओ, उसका चचा आ गया। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, उसका चचा आ गया। क्या शजाअत थी अबू तालिब की। मैं अपना बहुत पुराना जुमला नकल कर रहा हूँ, आज जब तबीयत कमज़ोर होती है तो पुराने जुमले याद आते हैं, शेर याद आते हैं। अबू तालिब वो शजा है जिसकी शजाअत तकसीम हुई तो दो अंदाज में जाहिर हुई। पैगंबर ने जिंदगी भर तलवार नहीं उठाई और ये वो शान थी जो अबू तालिब की शान थी। अबू तालिब ने तलवार नहीं उठाई। तारीख याकूबी उठा के देखिएगा, हरबुल फिजार एक जंग हुआ करती थी, फिस्क फजूर के खिलाफ एक जंग हुई थी जिसमें बनू हाशिम आगे आगे थे। जब जंग होती थी तो हजरत अबू तालिब कभी मैदान में जाते थे, कभी नहीं जाते थे, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, अमलन तो जंग में हिस्सा लिया ही नहीं, बस चले जाते थे। तो तारीख में एक जुमला है कि लोग आके कहते थे कि आप आ जाया कीजिए जरूर, आप जब आ जाते हैं तो हमें फतह मिलने लगती है। खुदा की कसम तारीख का जुमला है। अबू तालिब सिर्फ महाज पर पहुंच जाते थे तो फौज फतह याब होने लगती थी, तलवार उठाने का जिक्र नहीं है। यह शान हमें नजर आती है पैगंबर में। पैगंबर की सीरत में है कि आपने खुद कभी तलवार नहीं उठाई, मगर अमीरुल मोमिनीन का एक अजीब व गरीब जुमला है, कहते कौन है जो मेरे हबीब मुस्तफा खुदा के रसूल की शजाअत का अंदाजा कर सके। इसलिए कि जब जंग शदीद तरीन लम्हों में होती थी तो दुश्मन से करीब तरीन नुक्ते पर पैगंबर खुद हुआ करते थे और हम लोग पैगंबर के पास जाकर पनाह लेते थे। नहजुल बलागा में, नहजुल बलागा में ये जुमला है, जब जंग बहुत ज्यादा दहक रहे हो, भड़क रहे होते थे जंग के शोले, जब अंगारे दहक रहे होते थे तो दुश्मन से करीब तरीन पॉइंट पर, करीब तरीन नुक्ते पर खुद पैगंबर होते थे और हम लोग जाकर उनके पास पनाह लेते थे। ये शजाअत मुस्तफा है। पैगंबर में जो शजाअत आई वो उससे अंदाजा होता है कि अबू तालिब की शजाअत क्या होगी। अब अगर कोई पूछे कि अबू तालिब तलवार उठा लेते तो क्या होता, उसका जवाब अली ने दिया, बद्र में दिया, ओहद में दिया, खैबर में दिया, खंदक में दिया। अबू तालिब तलवार उठा लेते तो ये होता। तारीख पढ़ रहा हूं, तारीख शायरी नहीं, तारीख। तो हज़रत अबू तालिब की ये शान थी, ये रौब था, ये हैबत थी, ये दबदबा था, ये जाह था, ये जलाल था, जब किसी और का नहीं, जुल जलाल का दिया हुआ जलाल। फौरन कहते थे कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, चचा आ गया। और हज़रत अबू ज़र ने देखा ये मंजर कि जब तक नहीं थे, एक फर्द नहीं था, पूरा मक्का बुराइयां कर रहा था, एक अबू तालिब आ गए, सब पे सुकूत तारी हो गया। हजरत अबू तालिब तशरीफ लाए, कुछ देर बैठे और जितनी देर बैठे रहे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उस मौजू पे गुफ्तगू करता। उसके बाद जब उठ के जाने लगे तो अबू ज़र उनके पीछे पीछे हो लिए। हजरत अबू तालिब ने काबे का तवाफ किया और जब आगे बढ़े तो देखा एक शख्स मेरे पीछे आ रहा है, रुके, कहा कोई हाजत है, कहा हाँ, क्या हाजत है, कहा मुझे नबी से मिलना है। سنیے گا کہا ٹھہرو کل یہیں ملنا. چلے گئے. دوسرے دن حضرت ابو ذر نے انتظار کیا اور وہی منظر. صبح سے سب پیغمبر کے خلاف باتیں ہوتی رہیں اور جیسے ہی ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا سب خاموش ہو گئے. حضرت ابو طالب تشریف لائے, بیٹھے, اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے پھر ابو ذر پیچھے پیچھے چلے, پھر اسی انداز سے پوچھا کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا وہ نبی. کہا اچھا آؤ میرے ساتھ. اپنے ساتھ لے کے چلے اور جا کے ایک گھر میں چھوڑ دیا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں وہاں حمزہ سے ملاقات ہوئی. حضرت حمزہ نے کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے. کہا نبی کا جو پیغام ہے اس پہ ایمان لائے ہو؟ لاؤ گے؟ تصدیق کرو گے؟ کہا بے شک, میں تصدیق کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا ٹھہرو. حضرت حمزہ نے انہیں ایک اور گھر میں لے جا کے پہنچایا. انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا حاجت ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے, یہ حضرت جعفر ہیں. سیکیورٹی کا نظام دیکھ رہے ہیں؟ روایت روایت. کہا کہ کیا مقصد ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے. کہا تصدیق کر کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں تصدیق کے لیے آئے. جناب جعفر ایک اور گھر میں لے گئے, وہاں علی ملے. ابھی نبی نہیں ملے, واسطے دیکھا. واسطے دیکھا, وسیلے دیکھا. ابو طالب, حمزہ, جعفر, علی, پھر مصطفیٰ. حضرت علی نے پھر وہی سوال کیا. کہا کہ کیا غرض ہے؟ کیا حاجت ہے؟ کہا حاجت یہ ہے کہ نبی سے ملنا ہے. کہا تصدیق کے لیے آئے ہو؟ کہا جی بالکل تصدیق کے لیے آیا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, پیغمبر اس کے رسول. اس کا پس منظر ہے کہ کس معجزے کے طور پر خبر ملی تھی حضرت ابو ذر کو. میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ امام تک یا نبی تک پہنچنے کے لیے براہ راست کوئی وسیلہ نہیں ہوتا, اس کے لیے نفس کی تربیت ضروری ہے. نفس کی تربیت ضروری ہے. جناب امیر علیہ السلام نے جب اطمینان حاصل کر لیا تو پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا اور پیغمبر نے کہا کہ توحید پیش کی, نبوت پیش کی, معارف دین پیش کیے اور اس کے بعد کہا چلے جاؤ. وہیں خبر دی کہ جب تم پلٹ کے جاؤ گے تو تمہارا ایک عزیز مر چکا ہوگا, اس کا انتقال ہو چکا ہوگا, اس کی میراث تمہیں ملے گی, اس کی حفاظت کرنا, تم اپنے قبیلے میں اپنی جگہ رہنا اور اس کے بعد جب یہ دین ظاہر ہو جائے تب میرے پاس آ جانا. بھئی اس ایک روایت کو سمجھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے, کتنے تھے. کون تھے, کتنے تھے, کیا نظام تھا, حضور کی کیا سیکیورٹی تھی جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے. یوں ہی تھوڑی حضرت ابو طالب کے عمل کو خدا نے اپنا عمل قرار دیا ہے. جناب ابو طالب کے مراتب الگ ہیں. درمیان میں بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلا گیا. کس لیے عرض کر رہا تھا؟ حضور تک پہنچنے کے لیے ابو ذر کو کتنے واسطوں سے گزرنا پڑا. پہلے حضرت ابو طالب, پھر حضرت حمزہ, پھر حضرت جعفر, پھر حضرت علی, پھر پیغمبر. پیغمبر معصوم ہیں, علی معصوم ہیں, جعفر تو معصوم نہیں ہے, حمزہ تو معصوم نہیں ہے. حمزہ اور جعفر کی تقلید کیے بغیر مصطفیٰ کی بیعت نہیں ہو سکتی. आज अगर इमाम से वाबस्ता होना है, इमाम जमाना से वाबस्तगी की पहली शर्त यह है कि जो नायब आम है पहले उसकी इताअत करो, डिसिप्लिन तो सीखो। डिसिप्लिन है, अदब है, शरीयत के अहकाम पे अमल करना है। बहरहाल जवानान अजीज, मैं खुलासे के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, फ़वाइल आप सुनते रहते हैं, मसाइब आप सुनते रहते हैं, लेकिन अहकाम की तरफ भी तवज्जो दें। अहकाम सीखें, अपने को इस लायक बनाएं कि सरकार की हुकूमत में कोई मुलाजमत मिल जाए, इस लायक बनाएं। और बस अब बहुत सी बहसें हैं, एक मजलिस में तो सब सिमट नहीं सकती बहसें। एक चीज आप सुनते रहते होंगे कि इमाम आएंगे तो खूब कत्ल करेंगे, और किस लिए कत्ल करेंगे? लोग कहते हैं कि अपनी हुकूमत कायम करने के लिए। नहीं, जब इनके जद ने अपनी हुकूमत के लिए कत्ल नहीं किया, इनके जद ने अपनी हुकूमत कायम करने के लिए तलवार नहीं उठाई, तो ये अपनी हुकूमत के लिए तलवार कैसे उठाएंगे? इस घराने का शेवा यह है कि ये तलवार उठाते हैं सिर्फ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। ये हकीकत तौहीद को पूरे तौर पर आश्कारा करने के लिए और निजाम दीन को कायम करने के लिए, अदल व इंसाफ की खातिर तलवार उठाएंगे, अपनी हुकूमत के लिए तलवार नहीं उठाएंगे। फर्क है दोनों, दोनों में बहुत फर्क है। जरा सी ताबीर बदल जाए तो बात कुछ की कुछ हो जाती है। यह कहना कि अपनी हुकूमत कायम करने के लिए तलवार उठाएंगे गलत ताबीर है। निजाम अदल कायम करने के लिए, निजाम अदल कायम करने के मानी क्या है? यानी मजलूमों की हिमायत के लिए। अब यहां ठहर कर एक बड़ी इल्मी बहस है उसकी तरफ इशारा कर दूं। एक तो तबीयत साथ नहीं दे रही है, सीने में दर्द हो रहा है, और दूसरी तरफ वक्त गुजर चुका, मगर फिर भी मैं एक जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा। वक्त खत्म हो चुका तकरीबन, बल्कि शायद ज्यादा हो चुका। न जाने कितने शकूक शुभात सवालात होते हैं, उनमें से एक सवाल यह भी है कि आखिर आप कहते हैं कि हैं और पर्दे गैब में हैं, तो ऐसे होने से फायदा क्या है? ये कोई नया सवाल नहीं है, मैं इसके दो जवाब अर्ज कर रहा हूं, एक रिवायत से एक दिरायत से। एक रिवायत से एक दिरायत से। रिवायत क्या है? जब खुद हुजूर ने ऐलान किया था कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, पहला उनमें का अली इब्न अबी तालिब होगा, आखिरी उनमें का महदी होगा जिसका नाम मेरा नाम होगा, कुनियत मेरी कुनियत होगी, और वो एक तवील अरसे तक गैबत में रहेगा और तब जहूर करेगा जब बहुत से दिलों में शुकूक और शुभात पैदा हो जाएंगे, बेयकीनी की कैफियत पैदा हो जाएगी, तब जहूर फरमाएगा कयामत के करीब, और फिर वो रुए जमीन को पुर कर देगा अदल और इंसाफ से, उसी तरह जिस तरह रुए जमीन पर जुल्म और जोर फैला हुआ होगा। पूछने वालों ने फौरन उठ के पूछा, या रसूलल्लाह इतनी तवील गैबत में फायदा क्या होगा? हुजूर की हदीस है इसलिए नकल कर रहा हूं। हुजूर ने फौरन बताया, समझाया एक महसूस मिसाल देकर, कहा कभी तुमने देखा है कि सूरज निकला हुआ होता है और उसके आगे बादल होता है? सूरज के आगे अब्र होता है, बादल होता है, सूरज अब्र के पीछे छुपा हुआ होता है, उसके बावजूद उसका फैज जमीन तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता? जो दाने बोते हो जमीन में, जो खेती करते हो, उसे सूरज की हरारत और रोशनी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? हालांकि सूरज बादल के पीछे होता है। और हमारे यहां हुजूर ने यह जवाब दिया, और यह जवाब हमेशा के लिए काफी है। अब मैं एक दिरायत की मिसाल दे रहा हूं इसी हदीस की वजाहत के लिए। जबर तारीख के बहुत कायल हैं लोग, जबर तारीख के बहुत कायल हैं, और खास तौर से मार्क्सिज्म, अगरचे मार्क्सिज्म की हुकूमत खत्म हो चुकी, مگر پھر بھی ابھی بھی اس کے بہت نام لیوا موجود ہیں، اس کی وکالت کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی انسان ہوتا ہے. توجہ ہے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مبارکہ قصص میں، یہ بھی یاد رکھیے گا. میں نے کہا سورہ قدر امام عصر سے تعلق رکھتا ہے، سورہ کوثر بھی امام عصر کے وجود پہ دلالت کرتا ہے، سورہ ملک میں نے کہا قصیدہ امام مہدی ہے، سورہ قصص وہ بھی قصیدہ امام مہدی ہے. سورہ قصص، سورہ قصص کی پانچویں آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو روح زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے انہی کو ہم امام بنائیں، انہی کو زمین کا وارث بنائیں. یہ آیت اپنی جگہ، یہ تو خاص امام کی شان میں ہے ہی، مگر میں عرض کر رہا ہوں روح زمین پر جب بھی کوئی جابرانہ نظام ہوتا ہے، توجہ رہے، جب بھی کوئی جابرانہ نظام ہوتا ہے تو جابرانہ نظام کیا کرتا ہے؟ توجہ ہے، یہ آپ کے عمرانیات، سیاسیات، سماجیات سے متعلق گفتگو ہے. ہوش بیدار ہونا چاہیے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی ذہانت اور آپ کے اوپر اعتماد کر کے. ممبروں سے گفتگو بڑی ذمہ دارانہ ہونی چاہیے. ہمارے بعض ذاکروں کی کوشش یہ ہوتی ہے اتنے مصائب پڑھو کہ سن کر مجمع بے ہوش ہو جائے. امام حسین نے قربانی دی تھی ہوش میں لانے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے نہیں. جوانان عزیز، بزرگان محترم، حسین نے قربانی دی تھی انسانوں کو ہوش میں لانے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے نہیں، ہوش میں لانے کے لیے. تو ایک بات سمجھ کے جائیں، سماجی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے، جب کوئی جابرانہ نظام قائم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظالم، خزانہ اس کے پاس ہوتا ہے، فوج اس کے پاس ہوتی ہے، اسلحے اس کے پاس ہوتے ہیں، اور زور و زر دونوں کا استعمال کر کے، یعنی پیسے اور اسلحے دونوں کا استعمال کر کے انٹلیکچوئلس کو خرید لیا جاتا ہے، اسکالرس کو خرید لیا جاتا ہے، علماء کو خرید لیا جاتا ہے، اہل قلم کو خرید لیا جاتا ہے، شعراء کو خرید لیا جاتا ہے، جو بکتا نہیں اس کی زبانیں کٹوا دی جاتی ہیں، ہے نا؟ ظالم و جابر کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مظلوم کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تاریخ کی سچائی ہے نا. اس کے باوجود یہ کیسے ہوتا ہے کہ دنیا کا ظالم طبقہ، مظلوم طبقہ پھر بھی سر اٹھاتا ہے؟ کون ہے جو مظلوموں کو ہمت دلاتا ہے؟ کون ہے جو مظلوموں کو حوصلہ دلاتا ہے؟ کون ہے جو مظلوموں کو انقلاب پر اکساتا ہے؟ جس طرح بادل کے پیچھے سورج، ذروں کو پکاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اسی طرح پردہ غیب میں بیٹھ کر ولی عصر مظلوموں کی حمایت کرتا ہے. دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، کہیں بھی، اسلام شرط نہیں ہے، مسلمان شرط نہیں ہے، روح زمین پر کہیں بھی، شرق و غرب میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو، پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ولی عصر مظلوموں کی حمایت کرتا ہے، مظلوموں کے دل میں قوت آتی ہے. یہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ مظلوموں میں جرات کہاں سے آتی ہے؟ مظلوم کیسے لب کشائی کرتا ہے؟ ولی عصر ہے. ولی عصر کا وجود یہ وجود ہے کہ جو مظلوموں کی حمایت کرتا ہے. اور فرمایا ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بس گفتگو یہاں تک آ گئی، اب گفتگو کا دامن سمیٹ لوں. لیکن ولی عصر کی فوج میں شامل ہونے کے لیے ادب ہیں، آداب ہیں، قوانین ہیں، شریعت ہے، ڈسپلن ہے، طریقت ہے، اس سب کی پابندی لازم ہے. بس آپ لوگ مصائب سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، روتے ہیں، رونا تو عبادت ہے، اور بے اختیار آنکھیں آنسو برساتی ہیں. ان آنکھوں کو دیکھیں، میں نے ایک جملہ کہیں کہا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. علمی مسائل سمجھنے کے لیے عقل کی آنکھیں ہوتی ہیں، عرفانی مسائل سمجھنے کے لیے دل کی آنکھ ہوتی ہے. ان آنکھوں سے علمی مسئلے حل نہیں ہوتے، ان آنکھوں کی پونجی صرف آنسو ہے. یہ آنکھیں دی ہی گئی ہیں حسین پر رونے کے لیے. علمی مسئلے عقل کی آنکھوں سے حل ہوتے ہیں، عرفان و حکمت کی باتیں دل کی آنکھیں چاہتی ہیں. ان آنکھوں کی کل پونجی کیا ہے؟ آنسو. یہ صرف حسین کے لیے دی گئی ہیں آنکھیں. یہ روئیں گی، ذکر ہوگا، مگر ہر ذکر میں درس ہے، نصیحت ہے. آپ کہتے ہیں تقلید ضروری نہیں ہے، احکام کا سیکھنا ضروری نہیں ہے. ہماری خواتین غور کریں، ہمارے مرد غور کریں، بی بی زینب سے زیادہ عالمہ کوئی ہوگی؟ بی بی زینب سے زیادہ عالمہ کوئی ہوگی؟ بی بی زینب کس لمحے میں، کس وقت؟ روزے عاشورہ جب خیموں میں شعلے بھڑک رہے ہیں، دشمنوں نے خیموں میں آگ لگا دی، شعلے بھڑک رہے ہیں. ایک خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں، تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے میں جاتی ہیں، یہاں تک کہ سب بیویاں اس خیمے میں اکٹھا ہو گئیں جہاں سید سجاد تھے. اور اس کے بعد بی بی نے پوچھا، اے بیٹا سید سجاد، تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ کہ ہم جلتے ہوئے شعلوں میں، جلتے ہوئے خیموں میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جل کے راکھ ہو جائیں، مر جائیں، یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں. مسئلہ دریافت کرنا، درس دینا ہے، درس دینا ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بی بی زینب نے تو کربلا میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو سرکار رسالت مآب کا کارنامہ تھا. امامت کا اعلان نبوت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، نبوت کی زبان سے ہوتا ہے. علی اول کی امامت کا اعلان رسول نے کیا تھا، دعوت ذوالعشیرہ میں کیا، میدان غدیر میں کیا. زندگی میں کئی مواقع پہ اعلان کیے ہیں نا، مگر پہلا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا تھا. دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کے معنی ہیں کہ اپنے کنبے کے درمیان اعلان ہو رہا ہے کہ میں رسول ہوں، یہ امام. توجہ ہے؟ میدان غدیر میں اعلان کے معنی یہ ہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں میں رسول ہوں، یہ امام، تاکہ اپنوں پرایوں سب کو معلوم ہو جائے. دونوں فریضے زینب نے ادا کیے ہیں کربلا. خیمے جب جل رہے تھے پورا کنبہ سمٹ آیا تھا، بڑے اور چھوٹے بچے سب تھے. زینب پر ایک فریضہ تھا، یہ بتا دینا، بچوں حسین کی شہادت کے ساتھ امامت ختم نہیں ہو گئی. اس لیے زینب نے سوال کر کے اعلان کیا، بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ مسئلہ، بتاؤ حکم خدا، بتاؤ. اصل مقصد حکم پوچھنا نہیں تھا، اعلان امامت ہے، بیٹا تم امام وقت ہو. یہ تو اعلان زینب نے اس وقت کیا ہے جب صرف زینب کا کنبہ تھا، ہے نا؟ اللہ اکبر. اللہ رے منزلت زینب. اس کے بعد زینب اسیر ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, رسن بستا ہے زینب. اور بس میں کیسے جملہ ادا کروں, دیکھیے آپ مصائب کے واقعات سنتے ہیں, میں چھوٹے چھوٹے فقرے پہ غور کرتا رہتا ہوں, پوری پوری رات تڑپتا رہتا ہوں. تاریخوں میں یہ ہے نا کہ پورے کنبے کو اسیر کیا اور اسیر کرنے کے بعد بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا, سید سجاد کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائیں, اور اس کے ساتھ کیا کیا, ان ناکوں کی مہار سید سجاد کو پکڑا. یہ مہار پکڑنا ہتھکڑیوں بیڑیوں سے زیادہ بڑی مصیبت ہے. یعنی ایک جوان غیور بیٹا خود اپنی ماں بہنوں کو اسیر لے چلے. یہ وہ مقامات ہیں کہ امامہ سر پہ بار ہوتا ہے. علی ابن الحسین جیسا غیور معصوم امام غیرت مند جوان اپنی ماں اور بہنوں کو خود لے کر جا رہا ہے, اس سے بڑا ستم نہیں ہو سکتا نا. کیسا ٹوٹ گیا ہوگا دل سید سجاد کا, انسانی نقطہ نظر سے سوچئے. اور پھر کدھر سے لے جایا جا رہا ہے, اب حکم دیا گیا کہ ادھر سے لے چلو جدھر حسین کا لاشا پامال شدہ پڑا ہے. بس سید سجاد جب ادھر سے گزرے ہیں تو چہرے کا رنگ بدل گیا. بی بی نے پشت ناکا سے دیکھا اور اب آواز دی جملے. اب بی بی وہ اعلان کر رہی ہے کہ جو رسول نے میدان غدیر میں کیا تھا مگر حالات بدلے ہوئے ہیں. دشمنوں کا حلقہ ہے, دشمن فوج ہے, اور اس کے درمیان بی بی کیا کہہ رہی ہے, بیٹا سید سجاد اپنے کو سنبھالو, تم امام وقت ہو. بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں, ایسا لگتا ہے کہ روح جسم سے مفارقت کیا چاہتی ہے. سید سجاد نے جملہ سنا اور سنبھل گئے مگر پلٹ کے ایک جواب دیا, پھوپھی اماں آپ ہی انصاف سے بتائیں, جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن رہ جائے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس ایام عزا جا رہے ہیں, جی بھر کے گریہ کیجئے. کیا تھا کہ سید سجاد نے امام عصر کا ذکر کیا ہے دربار یزید میں بھی, زینب نے بھی ذکر کیا ہے, زینب نے ذکر کیا ہے کہاں, اسی مقام پر. جب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں, میں زندہ رہوں بابا بے گور و کفن رہ جائے. پھوپھی اماں نے کہا بیٹا بیٹا مایوس نہ ہو, میں نے سنا ہے میرے نانا کی حدیث ہے, رسول اللہ کا وعدہ ہے,
کرے گی اور اس کے بعد جو جملے ہیں اب مجھ میں سکت نہیں ہے, اس میں حضرت مہدی تک کا تذکرہ فرمایا بی بی نے. اور
بس اب آخری جملہ, بی بی نے ایک پھوپھی, ایک ماں, ایک بزرگ کا فریضہ انجام دیا, امامت کا اعلان کیا, بیٹے کو سنبھالا, مگر بیٹے کو سنبھالنے کے بعد خود سنبھال نہ سکی. بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا, کوہنیوں کے بھال حسین کے لاشے تک پہنچی اور ایک مرتبہ کہا, انت اخی, کیا تم میرے بھائی ہو؟ کیا تم میرے بھائی ہو؟ یہ جملہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تاریخ میں ہے لاشے کو اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ سینے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. ایک مرتبہ کہا, کیا تو میرا بھائی ہے؟ اور اس کے بعد مدینے کی طرف رخ کیا, وا محمد درود بھیجتے ہیں, آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی, یہ آپ کا نواسا ہے, یہ آپ کا بیٹا جو بے گور و کفان خاک گھر میں کربلا پر پڑا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزو, ہم انا للہ کے بعد بڑی آسانی سے رزن بقضائے ہی کہہ دیتے ہیں, مگر یہ جملہ کسی اور کا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد رزن بقضائے ہی و تسلیمن لامرہ کا جملہ حسین نے کہا ہے, کسی اور نے نہیں کہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائه و تسلیما لامرہ. پروردگار,